چیل گوشت بھی ہے، بکرے کی سیری نظر آتی ہے، صحیح اور درست طریقہ صدقہ دینے کا کیا ہے؟
اس کے سپیلنگ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ہے۔
اپنی ضروریات کو کٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا صدقہ و خیرات ہے۔
استقامت اللہ کا خاص انعام ہے، جن کو ملتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے کسی نام کو خاص کوانٹیٹی میں پڑھا ہو یا آپ نے کسی صحابی کو بتایا ہو؟
میرے علم میں نہیں اللہ کا ذکر کسی فارم میں بھی گن کے کیا گیا ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی ایک خوش قسمتی ہے، گڈ لک ہے، میرے دو استاد دونوں ہی بڑے انسان جن کو میں ایک عرصے سے فالو کر رہا ہوں، دنیا فالو کر رہی ہے، محترم سرفراز شاہ صاحب اور عرفان الحق صاحب آج ایک نشست میں موجود تھے۔ میری محبت کرنے والوں کی، چاہت کرنے والوں کی، خیر کے رستے پہ چلنے والوں کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اکٹھے بیٹھے دو خیر والے لوگ، خیر کے رستے پہ چلنے والے لوگوں کو ریکارڈ کریں، ان سے بات چیت کریں۔ میں بغیر کسی تمہید کے عرفان صاحب اور شاہ صاحب سے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ شاہ صاحب، اس وقت ملک کے حالات بڑے عجب ہیں اور لوگ بڑے اضطراب کا، پریشانی کا، انسرٹنٹی کا وہ شکار ہیں، سامنا کر رہے ہیں۔ ایک فرد واحد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا زور نہ اسٹیبلشمنٹ پہ چلتا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز پہ چلتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، زیادہ سے زیادہ کوئی فیس بک کی پوسٹ لگا سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے۔ اس ملک کو بدلنے کے لیے ایک فرد واحد کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ سوال میرا دونوں ہی بزرگوں سے ہے، میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ اس کو ایڈریس کر لیں، اس کے بعد یہی سوال میں عرفان صاحب کے سامنے پیش کر دوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم شاہ صاحب، میری ذاتی رائے میں تو مسئلہ صرف ایک میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اگر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک ہونا ہے تو مجھے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ میری انگلی دوسرے کی طرف اٹھے، میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکی قوانین ہر طرح کے موجود ہیں اور رائٹ فرام 1947 موجود ہیں کہ میں قانون کی ریسپیکٹ کرتا کہیں نظر آتا ہوں اپنے آپ کو۔ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں قانون کی خلاف ورزی کر لوں گا۔ میں کسی طور بھی کوئی پابندیاں اپنے اوپر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جب میرے رویے یہ ہوں گے تو معاملات کیسے درست ہوں گے؟ سوسائٹی یا معاشرہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا جو ایک یونٹ ہے وہ انڈیویجول ہے۔ انڈیویجولز جب مل جاتے ہیں تو سوسائٹی جنم لیتی ہے، جہاں وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، معاشرت اختیار کرتے ہیں، وہاں معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ اکائی انفیکٹ انڈیویجول ہے، اور وہ انڈیویجول میں ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جس دن میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، یہ پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا دکھائی دیتا ہوں کہ صاحب، حکومت پہ تنقید نہ کیجیے، اس کو قصوروار نہ ٹھہرائیے، بیچارے بڑے مظلوم لوگ ہیں، حکومت مظلوم ہے۔ کہ ان کے پاس فرصت نہیں بچتی، ان کا دن کا آدھا حصہ اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے، اور بقایا آدھا حصہ دن کا ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو وقت ہے نہیں، خود انڈیویجولز کو ہی اپنے آپ کو درست کر کے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب یہ رویہ ہم اختیار کر لیں گے تو میرے خیال میں معاملات درست ہو جائیں گے۔
سر، یہی سوال بابو جی میرا آپ سے کہ کس طرح سے ایک فرد واحد اس معاشرے کی بہتری اور خیر میں اپنا حصہ شامل کر سکتا ہے؟
بہت اچھی بات آپ نے کی، اور شاہ صاحب نے جو اس کا آپ کو جواب دیا، یہی اس کا جواب ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنا ادراک ہمارے لوگوں کو ہو، وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھ لے، کہ میں ہی پاکستان ہوں. اپنے حالات کو، اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان ہی درست ہوگا. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ واضح کرتا ہے کہ جسے چاہوں حکمرانی دوں، جسے چاہوں معزول کروں. جب یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی یہ کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم جو بھی حکمران ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم پر نک کٹا حبشی بھی حکمران نافذ کر دیا جائے تو تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. قرآن نے چار فرما برداریوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل عمر کی اور ماں باپ کی. اہل عمر کی جو آپ کی فرما برداری ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ فرما برداری شروع کر دیں اور سیاسی اکاڑ پکاڑ کو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں کہ یہ اس کا اختیار ہے، جسے چاہے معزول کرے اور جسے چاہے حکمرانی دے، تو بہت سے فساد سے اور بے چینیوں سے انسان بچ جاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں اپنے سارے زیادتیاں، گناہ، خرابیاں، بگاڑ جاری رکھنا چاہتا ہوں. حکمران اور صاحب حیثیت لوگوں کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ولی اللہ بن جائے. یہ نہیں ہونے والا. مجھے ہی بدلنا ہے اپنے آپ کو، مجھے اپنے رویوں کو بدلنا ہے، گفتگو کو نہیں بدلنا. جب تک کہ آپ کے رویوں میں دوسروں کے لیے عزت و احترام پیدا نہیں ہوگا، آپ دوسروں پہ معترض ہونا نہیں چھوڑیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی. پازیٹیوٹی کی طرف جانے کے لیے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیروی رسول کرو تو میں تم سے محبت شروع کر دوں گا، تو ہمیں معاشرے میں پیروی رسول سمجھانی ہے، اس پر ہمیں کام کرنا ہے. آج کل میں اس پہ یہ کام کر رہا ہوں کہ معمولات رسول کی بات کر رہا ہوں، معاملات کی نہیں. معاملات تو سیکنڈ فیز ہے، معمولات، روٹین آف لائف جو ہے پروفٹ کی وہ کیا ہے، وہ آپ کو کیا دیتی ہے، اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں. اس کی ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگ جن کی عوام میں پذیرائی موجود ہے، ان کی آواز پہنچتی ہے، لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. انہیں ایمفیسائز کرنا چاہیے اس بات پر کہ تم سب پاکستان ہو، تم سب پاکستان ہو. جس نے اپنا گھر ٹھیک کر لیا، اپنی دکان ٹھیک کر لی، اپنا دفتر ٹھیک کر لیا، اپنا کھیت ٹھیک کر لیا، اس نے پاکستان کو نئی زندگی دے دی. اپنے ہر چیز کو پاکستان سے تعبیر کرو کہ تم ہی پاکستان ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، بھلے خود غرض ہو جاؤ، اپنا ملک تمہارا سونا ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ابھی تک اللہ آپ سے مایوس نہیں ہوا، نعمتیں دیے جا رہا ہے، روکی نہیں ہے اس نے. آپ کے ہاں نوجوان نسل 60% سے زیادہ ہے. یہ پہلی نعمت ہے جو آپ کو میسر ہے، جو دنیا میں کسی ملک کو بھی نعمت میسر نہیں. پھر نوجوان جو ہیں آپ کے، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ان میں ہیپوکریسی نہیں ہے، منافقت نہیں ہے. ہمارے بوڑھوں میں تو منافقت ہے مگر نوجوانوں میں نہیں ہے. صرف اس کو یوٹیلائز کرنا تو حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. موعود تن سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ موعود تن نے کہا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس مین پاور کم ہے. اتنی بڑی آبادی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا ملک، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مین پاور کم ہے. انہوں نے وہ یوٹیلائزیشن کر کے دکھائی. یہاں میں نے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مین پاور بھی ہے اور لینڈ بھی ہے، زمین پہ جو دو جوانوں کو، ملک بدل جائے گا. اور رویے میں پازیٹیوٹی کر لو، قسم کھا لو اس بات کی کہ تم نے کسی پہ تنقید نہیں کرنی، کریٹیسائز نہیں کرنا. تنقید کچھ نہیں دیتی، کوئی تبدیلی نہیں لاتی. جب آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں، اس کو چھاتی سے لگا لیں گے نا، تو سیاہ چوس بن جائیں، اس کی ساری خرابیاں اور کوتاہیوں کو اپنے اندر جذب کر لیں. تو بڑے لوگوں کو، جن کو اللہ نے علم دیا، ہنر دیا، آگاہی دی، ان کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو معاشرے میں نیک نام نہیں ہیں، کوئی برائیوں سے حوالہ سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو چھاتی سے لگائیں، ان کو سینے سے لگائیں، اور معاف کرنے کے درس کو عام کریں اور تنقید بند کریں. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں، میں لاہور ہی کو دیکھتا ہوں، بے شمار تنظیمیں یہاں موجود ہیں جو ہسپتالوں میں کھانا پہنچا رہی ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہسپتالوں میں ادویات پہنچا رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو آپریشن کرواتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو بے شمار دسترخوان جگہ جگہ لگ رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں. ان کو کبھی کسی نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. جو کسی کار چوری کر رہا ہے یا کسی کا پرس چھین رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کسی قوم کو اگر خجل کرنا ہو تو اس کو مایوسی والی باتیں بتاتے ہیں. ہمارے ہاں کمال والی، خوبی والی بات کا ذکر نہیں کیا جاتا. اس کو آپ نے بھی، میں نے بھی، سب نے عام کرنا ہے. صرف کمال بیان کرو. اللہ کے رسول کی جو ہیومن ریسورسز مینجمنٹ تھی، اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جس کا جو نقص ہے اس کو اس کی خوبی میں دفن کر دینا. میرے آقا نے نقص کو کبھی ذکر نہیں کیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا، جس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا اس کی چھوٹی سی خوبی میں اس کے سارے برائیاں دفن ہو جاتی تھیں اور وہ انسان معاشرے کے لیے سود مند ہو جاتا تھا. تو ہمیں اپنے آپ کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں پازیٹیو ہونا ہے، پہلی تبدیلی. اور لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے، لوگوں کو محبت دینی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہ جب ہم لوگ شروع کریں گے نا، میرا ایک سلوگن ہے جو دوسروں سے مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں، مجھے 30 سال سے اسی کام میں، کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کو متاثر نہیں کرنا، مستفید کرنا. وہ علم نہیں بانٹنا جس سے لوگوں میں بڑا تعارف ہو اور بڑی پہچان ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جس میں انسانیت کی خدمت ہو، لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو جوائنٹ، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو جوائنٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے.
بالکل ٹھیک بابا جی. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کو اطمینان قلب ملتا ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے. شاہ صاحب، یہ سب کے سب ہمارے بزرگ تسبیح بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں بتائی ہیں، اللہ کا تذکرہ قرآن پاک پڑھنے کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، مسنون دعاؤں کی شکل میں موجود ہے. بڑی دنیا ایسی ہے شاہ صاحب جو اللہ کا نام لے رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے ان کے پاس، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ کے ذکر میں بہت سکون ہے. وہ ایک علیحدہ سائنس ہے کہ جو حروف ہیں اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے ذہن پر اور ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں. لفظ مجموعہ ہے حروف کا، تو جب کئی حروف مل کر لفظ بناتے ہیں تو اس کے اثرات مجموعی طور پر وہ ہو جاتے ہیں جو انڈیویجولی حروف کے ہیں. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے ذہن اور دل پہ مرتب ہوتے ہیں، جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے سکون آتا ہے، یہ سوچ بدلتی ہے. لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر ابھی بات کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن ایک اور چیز ہے اسلام کے اندر، جیسے عرفان صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور پھر معاملات، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو معاملات ہیں اس کے اندر شائستگی اور دیانتداری معمولات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے معمولات کی اہمیت بہت ہے. لیکن معاملات ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، عرف عام میں ہم اسے حقوق العباد کہتے ہیں، لیکن میں سمجھنے کی آسانی کے لیے اس کے لیے لفظ ہمیشہ معاملات ہی استعمال کرتا ہوں. ایک بڑی سادہ سی چیز ہے، جب ہم کسی انسان کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے تو چوٹ آتی ہے فیس پہ، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگتی ہے. تو جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا زیادتی کرتے ہیں، جیسے عرفان صاحب نے فرمایا کہ تنقید ایک ایسا زہر ہے جو پوٹاشیم سائنائڈ تو فوری طور پہ اثر کر کے انسان کو ختم کر دیتا ہے، یہ اتنا آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا ہے کہ اگلے کی زندگی خراب کرتا ہے۔ جب ہم اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ وہ نہیں رکھتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی بے چینی ہے کیا، یہ ہمارے اندر ایسے نگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے، وہ اصل میں اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی نے ذکر الہی تو بنیادی چیز ہے، جیسے وہ معمولات کے ذمے میں آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ جو ہیں ان کو جب آدمی درست رکھ لیتا ہے ود ان ہیومن لمٹس، جو ہیومنلی پاسبل ہو، تو اس کو سکون بہت ہو جاتا ہے۔ ادروائز اس کو ہم نے فلاسفی کی زبان میں کہہ دیا کہ گلٹ کا احساس، کہ انسان کو ایک جرم کا احساس مارتا رہتا ہے۔ جب اس جرم کے احساس سے آزاد ہو جاتا ہے بندہ کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہی نہیں، تو اس کے اندر گلٹ کا احساس کہاں سے آئے گا، تو پھر وہاں سکون پیدا ہو جاتا ہے از خود۔ ادروائز یہ اپنا ریئیکشن شو ضرور کرتا ہے۔ تو اگر ہم پرسکون رہنا چاہتے ہیں زندگی میں، کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں، تو اہم یہ ہوگا کہ اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ معاملات کو اسی ڈھب پر لے جائیں جس ڈھب پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
ایک بےرحم انسان یا رحمان یا رحیم پڑھی جا رہا ہے، تو کیا اثر پڑے گا اس کی ذات پہ؟ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ اس کی اپنی ذات سے رحم نہیں نکل رہا اور وہ رحمان رحیم کا نام لے رہا ہے، کیا ایک شخص جس کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے اور زبان پہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟
دیکھیں، اس میں پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ تو یہی ہیں کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا۔ چیلنجنگ جملہ ہے یہ قرآن کا، میرے ذکر کے بغیر۔ ایک تو ہمیں ذکر کو سمجھنا ہے، ہمیں ذکر کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑی غلطی ہے۔ ایک ذکر یہ ہے کہ نماز ہے، کلمہ ہے، درود شریف ہے، خفی ہے، خاموشی سے ہے، بغیر آواز کے ہے، ایک جہر سے ہے، اسماء الہیہ کا ریپیٹائز کرنا، دہرانا۔ مگر جو اصل ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو اصل راستہ ہے سکون کا وہ ہے اسماء الہیہ کی پریکٹس کرنا، وہ ہے مین ذکر۔ اب آپ سارا دن یا غفار پڑھ رہے ہیں، معاف کرنے والا، اور جس نے آپ کا تھوڑا سا بھی قصور کیا اس کو آپ نے معاف نہیں کیا، تو آپ کو وہ اطمینان نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کلیم کر رہا ہے۔ بھوکا آ گیا، آپ نے اس کو دو نوالے نہیں دیے، یا رزاق آپ سارا دن پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس اسم الہیہ کو پریکٹس نہیں کیا، اس صفت کو، آپ کا ذکر نامکمل رہ گیا۔ ضرورت یہ ہے کہ جو ایک مخلوق اسماء الہیہ کو پریکٹس کر سکتی ہے وہ کرے، یہ اصل ذکر ہے، یہ رویے کا ذکر ہے، یہ عمل کا ذکر ہے۔ جو ریسائٹ کرتے ہیں لفظ، اب ہم، مجھے 31واں سال ہے، میں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے علاج کرتا ہوں، اس میں اللہ کی طرف سے آگاہی بھی ہوتی ہے کہ کون سا لفظ اس کا ایسا ہے جو دل کو ڈیل کر رہا ہے، کون سا دماغ کو ڈیل کر رہا ہے، کون سا جوڑوں کے لیے ٹھیک ہے، کون سا معدے کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ نالج ہے، وہ دیتا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں۔ جس زمانے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، فرسٹریشن کا زمانہ ہے، اور تقریباً 90% آبادی ہمارے ملک کی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، ہم جب ان کو ذکر دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں اطمینان آتا ہے۔ اطمینان کی بنیاد کیا ہے؟ دو بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو میں نے غلط کام کیے ہیں، آدمی اس کے لیے توبہ شروع کرتا ہے، معافی شروع کرتا ہے، اس کے بعد جب اللہ سے رجوع کرتا ہے معافی کے لیے، تو یقیناً اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر اطمینان آپ کو مل نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل خواہشیں بے شمار بنا رکھی ہیں ہر بندے نے، اس کی خواہشوں میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اطمینان کی بڑی سالڈ قسم ہے کہ اگر 10 خواہشیں ہیں نا, وہ کہے گا یار چھوڑو, اے کام چل جائے, بس بڑا ہے. ریڈیوس ہو جاتی ہیں خواہشیں. جتنی خواہشیں ریڈیوس ہوں گی, آپ سمجھ لیں جنت کا مسافر ہو گیا, اللہ کا مقرب ہو گیا. تو اللہ کا ذکر آپ کی خواہشوں کو کرٹیل کرتا ہے, کم کرتا ہے. اب جو آپ نے بات کی جو ظالم آدمی ہیں, اگر ظالم آدمی نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو اس کو بہتری کی توفیق مل سکتی ہے, اچھائی کا پروگرام بن سکتا ہے اس کا. اور اللہ تو وہ ہے جو ایک بات کہہ رہا ہے جس سے, وہ گنہگاروں کے لیے جو خرابی کر چکے ہیں ان کے لیے بات, اے میرے بندے تو لوٹا. یہ سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اے میرے بندے تو لوٹا, پھر اے میرے بندے تو لوٹا, تیسری مرتبہ اے میرے بندے تو لوٹا, چوتھی لفظ یہ ہیں تو جیسا بھی ہے لوٹا, اور پانچویں لفظ یہ ہیں کہ بس اب لوٹیا. جو اللہ اس طرح آپ کو اپنی طرف پلٹانا چاہتا ہے, وہ اس قاتل کو, زانی کو, راہزن کو ہدایت دے رہا ہے ذکر کی, تو اس کو پلٹانا ہی چاہتا ہے. وہ پلٹے گا, اس پہ اثرات آئیں گے, کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے معمولی بات نہیں ہے. کسی سیانے کی بات بھی دہرائیں تو اس کے اثرات آتے ہیں. تو کجا کلام اللہ ہو, تو یہ رحمتیں اس کی ہوتی ہیں اور گنہگاروں پہ زیادہ ہوتی ہیں. دیکھو نا, جس نے گناہ ہی نہیں کیا اس کو کیا کرنی ہے معافی. میں اس کے لیے ایک لفظ کہا کرتا ہوں, جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے, اور جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے ناقابل اصلاح ہے. اس کو یہ ہو گیا, میں ایک ہوں, میں نے بڑے تیر مار لیے ہیں, اس سے تو توبہ چھن گئی, جس سے توبہ چھن گئی اس سے خیر چھن گئی. تو یہ تو توبہ کرنے والوں میں سے ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر بیٹھا ہے.
بالکل ٹھیک جی, پلٹ رہا. شاہ صاحب, یہ جتنے اذکار ہیں کتابوں میں بتانے والے, جو کوانٹٹی بتاتے ہیں 313 کی, 1100 دفعہ کی, 2100 دفعہ کی, کیا ہمیں سیرت میں سے کچھ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے کسی نام کو خاص کوانٹٹی میں پڑھا ہو, یا آپ نے کسی صحابی کو بتایا ہو ایسا کوئی روایت, کوئی ایسا واقعہ؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حوالہ اور اس کی سند کیا ہے؟
میرے علم کی حد تک تو ایسی تعداد, اور میرا علم بڑا محدود ہے, مجھے اس پر دعویٰ نہیں کہ میں کوئی جانتا ہوں کچھ, میرے علم میں نہیں کہ کہیں ہے اللہ کا ذکر کسی فارم میں بھی گن کے کیا گیا ہو. لیکن یہ بعد میں بزرگوں نے اپنے تجربات سے آہستہ آہستہ ورک آؤٹ کیا, جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ حروف کا علم جو ہے وہ ایک علیحدہ سائنس ہے, کہ حروف کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ. جنہوں نے ریسرچ کی اس پر, انہوں نے آہستہ آہستہ یہ ورک آؤٹ کی, اور پھر خلق خدا کے فائدے کے لیے اس کو رائج کر دیا. لیکن وہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے, یقین سے نہیں کہہ پاؤں گا, اس لیے کہ میرے علم میں نہیں کہ ایسا ہوا ہو. عبادات کی تلقین ہے, رب کی طرف رجوع کی تلقین ہے, سب ہے, لیکن یہ تعداد کے ساتھ پڑھنا یہ میرے علم میں نہیں ہے. یقینی طور پہ اگر کسی کے علم میں ہے تو کریکٹ کر دے مجھے, مجھے فائدہ ہو جائے گا اس سے, میرے علم میں نہیں ہے.
یہی سوال سر میں آپ کے.
جی میں آپ کو پوچھتا ہوں, شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, جو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں, شیطان سے بچنا چاہتے ہیں, تلقین فرمائی کہ صبح جب جاگو تو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, نہ 9 نہ 11. دوسری چیز, جب اپنی بیٹی نے غلام کا مطالبہ کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان فرمائی, جو تسبیح فاطمہ کے نام سے پوری دنیا میں آج بھی مشہور ہے اور مستعمل ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ جنہیں دجال کا ڈر ہے وہ سورہ کیف کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیا کریں. چوتھا آپ نے فرمایا, اگر تم غیر محفوظ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو تو سورہ بقرہ کی دس آیتیں پہلی دس آیتیں پڑھ لیا کرو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے ثابت ہیں. مگر کیونکہ نہ تسبیح اس زمانے میں استعمال ہوئی، یہ دانے شانے یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ ذکر بھی اگر کسی کو بتاتے، کوئی روزگار کے لیے آیا، ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کے تذکرہ کر لیا کرو، اتنا بتاتے جو انگلی کے پروں پہ وہ کر لیتے. لوگوں کو کام پہ زیادہ لگاتے آپ، اس کی بجائے کہ کام کرو، محنت کرو، اپنے حالات بدلو، اپنا معاشرہ بدلو. تو یہ اتنی زیادہ جو یہ تسبیحات جو ہیں نا، یہ بہت سے تجربات کے بعد پیدا ہوئی ہیں جو علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، کہ کون سے الفاظ کتنے ریسائٹ کیے جائیں تو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اثرات رکھتی ہیں اور کرتی ہیں. اب جیسے ہم ایک دم کرتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اینٹی جنات ہے، اینٹی جادو ہے، ماتھے پہ ہم کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری پیشانیوں سے تمہیں تھام رکھا ہے، تو ہم پیشانی پہ دم کراتے ہیں. اب سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اگلا پورشن ہے ماتھے کا، آپ جتنے فیصلے مستقبل کے حوالے سے کرتے ہیں وہ یہاں یہ ہے وہ قوت، اسی کو ہم دم بھی کرتے ہیں. حالانکہ آپ کے زمانے میں آپ نے تو یہ نہیں کیا، جنات کا علاج صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی نہیں کرتا تھا. تو یہ فکر ہیں مگر برائے نام، بہت تھوڑی لمبی تسبیحات کبھی میرے آقا نے کسی کو نہیں بتائی.
سر صدقے کا شاہ صاحب بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے انڈو پاک میں چیل گوشت بھی ہے، کالی مرچیں جلا بھی دی جاتی ہیں، اس کے بعد میں نے پوری پوری مرغی کو لوگوں کو دیکھا اٹھا کے، وہ بیٹ گر رہی ہوتی ہے اور کسی کے اوپر سے بار رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھت پہ گوشت ڈالتے ہیں مختلف انداز سے. کالے جو کالی دال ہے، کالے ماؤن کو کہتے ہیں سر، وہ سڑکوں پہ پڑے نظر آتے ہیں، بکرے کی سیری نظر آتی ہے. تو ایکچولی سنت اور سیرت کے مطابق صدقہ، صدقہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ملتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے تو صدقہ دو، مصیبت کو ٹالنے والی چیز صدقہ ہے. صدقے کو بڑا انکریج کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہتر طریقہ، سنت کا طریقہ، صحیح اور درست طریقہ صدقہ دینے کا کیا ہے؟
جو اسلام میں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے، یہ دونوں اکٹھے اس میں عام طور پہ استعمال ہوئے ہیں. صدقہ لفظ اکیلا بھی استعمال ہوا لیکن زیادہ تر یہ دونوں کمبائن ہیں. ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کی دل جوئی کر دیتے ہیں وہ بھی ایک انداز میں صدقہ ہے، کسی کے کام آ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. یہ غالباً برے صغیر میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں وہاں سے انفلوئنس ہوئے، پھر ہمارے اپنے بزرگان نے یہ ادھر کو بلا لیا لوگوں کو. لیکن اسلام کے اندر جب آپ کسی سے صرف مسکرا کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اگر ہم اپنی ضروریات کو کٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا صدقہ و خیرات ہے، رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. یہ اس قسم کی جو مخصوص چیزیں ہیں، اب ہندو کے یہاں ہر دن کے اثرات مقرر ہیں، ہمارے یہاں بھی اڈاپٹ ہو گئے وہ، اس لیے کہ ہم میں ایک بڑی اکثریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی، ہم عقائد ہمارے حق کی طرف چلے گئے. لیکن ہم رہتے رہے اسی معاشرے میں، تو ہماری جو کلچرل ویلیوز تھیں وہ تبدیل نہیں ہو پائیں، وہ اپنی جگہ قائم رہ گئیں. وہ انفلوئنسز آج بھی ہمارے یہاں دکھائی دیتی ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کہیں فوتگی ہو جائے، ہماری اور جو چیزیں ہیں ان کے اندر، یا آپ کو ایسی رسومات بے شمار ملیں گی جن کا کہیں اسلام میں وجود نہیں ہے، یہ وہیں سے آئے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں دنوں کو نحس اور سات کہا گیا، گھڑیاں سات تلاش کرتے ہیں ہم کہ دن کی کون سی گھڑی سات ہے، یہ اسلام کے اندر تو ایسا کوئی کانسیپٹ میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے. سب دن سب ساتیں رب کی تخلیق کرتا ہیں، سب مبارک ہیں، مسلمان ان کے سو میں نہیں پڑتا. بھوکے کو کھانا کھلانا رب کو بڑا عزیز ہے، انسان ہے، پرندے بھی اس کی مخلوق ہیں، جانور بھی اس کی مخلوق ہیں، بھوکے کو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں, بڑا اچھا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی امان میں رکھتا ہے. ہم کسی شخص کو راستہ بتا دیتے ہیں, بذات خود ایک اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. میرے خیال میں تو مسلمان ان راہوں پہ نہیں جاتا, وہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا یا رب تعالی نے کہا. میں تو اب بھی یہی عرض کروں گا کہ بغیر یہ دیکھے کہ کون سا دن ہے, اس میں کسی کو چیل کوبے کو گوشت کھلانا ہے, کہیں سری پھینکنی ہے راستے میں, ان سے دور چلے جائیں اور ان سے ہٹ کے وہ طریقہ اپنائیں. صحابہ کرام نے کہاں یہ کام کیے؟ صحابہ کرام تو تربیت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس قسم کے کام کیے گئے ہوں کہ منگل کے روز گوشت چھت پہ پھینک دو, سری کہیں راستے میں پھینک دو. کہاں انہوں نے کسی نجومی سے جا کے دن نکلوایا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے فلاں دن, ہمیں بتا دیجئے کس دن کر لیں, کون سی تاریخ ہونی چاہیے. سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں, اسے ہم سب ساتھ ہیں. ہاں, جمعے کو فضیلت ہے دنوں پر, وہ فضیلت ماننی چاہیے.
عرفان صاحب, صدقہ
بات یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ انداز جو ہیں زیادہ توہم پرستی کے ہیں جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیے. بنیادی طور پہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مسکرا کے مل لیے, آپ نے کسی کو ویلکم کر دیا, اپنے بچوں کو شوق سے اچھا کھانا کھلایا, کوئی درخت لگا دیا, کوئی دیوار گر رہی ہے اس کو تعمیر کر دیا, یہ سب صدقہ ہے. وہ کام جو آپ اپنی کسی غرض کے بغیر اللہ کے لیے کرتے ہیں سب صدقے میں آتے ہیں. آپ کی اپنی منشا اور غرض اس میں وابستہ نہیں ہوتی, مگر جو اصل میں تھوڑا سا سپیلنگ لوگوں نے بدل دیے, اس کے سپیلنگ صدقہ نہیں ہے, صدقہ ہے. کہ جب تم سچائی اختیار کرو گے تو بلائیں دور ہو جائیں گی. سچے ہو جاؤ اپنے رویے میں, اپنے کہنے میں, اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں, اپنے معاملات میں. سچائی جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. یہ لفظ تھا صدقہ, کہ سچے ہو جاؤ, جھوٹ سے نکل جاؤ, کیونکہ جھوٹ مسائل لاتا ہے, پرابلم لاتا ہے, بے چینی لاتا ہے, خرابی لاتا ہے, معاشرے میں جھگڑا پیدا کرتا ہے. تو سب سے بڑا صدقہ ہے جھوٹ کا ترک کرنا. یہ جو کہانی ہے نا, یہ صرف اپنے بے اطمینانیوں کو دور کرنے کے لیے ہیں کہ چیلوں کو ڈال دیا یا کوے کو ڈال دیا یا فلاں کر دیا. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو توبہ سے اور اس کو اپائے کرنے سے, اللہ کی مہربانی سے دور ہوتا ہے. اللہ اپنا لکھا ہوا بدل لیتا ہے, آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے, مگر اس کے لیے آپ کو سچا ہو کے زندگی گزارنی پڑتی ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم نہیں کر رہے, باقی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. قصائی کو فرق پڑتا ہوگا, اس کا گوشت بک جاتا ہوگا.
میرا سر آخری سوال آپ دونوں سے. سر عرفان صاحب, آپ پچھلے 31 سال سے یہ مخلوق کی خدمت کا اللہ نے آپ کو توفیق دی, شاہ صاحب 40-45 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. استقامت کا راز کیا ہے شاہ صاحب؟ بغیر کسی غرض کے کسی جگہ بیٹھنا, کسی کے دکھ کو سننا. ہم تو دو چار لوگوں کو سن لیں تو فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, عام طور پہ لوگوں کی پریکٹس نہیں ہوتی, لیکن کسی سے اس کے دکھ کو سننا, بے غرض ہو کے سننا, آپ کا 40-45 سال کا سفر, عرفان صاحب کا 3 دہائیوں کا سفر, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بڑی دنیا سر خیر کے رستے پہ چلنا چاہتی ہے, استقامت نہیں اسے ملتی, وہ چاہتی ہے کہ خیر کے رستے پہ چلے, دوسروں کو بھی رستہ بتائیں, ہم سب جو آپ کو فالو کرنے والے ہیں, یہ راز ضرور بتائیے ہم.
شاہ صاحب, یہ ایسا آپ نے سوال کر لیا اور ابھی ہمارے قبلہ عرفان صاحب نے بھی فرمایا کہ صدق اختیار کرو, تو اس سوال کے جواب میں مجھے سچ بولنا پڑ جائے گا. دیانتداری کی بات یہ ہے کہ نہ آج تک میں نے کوئی خدمت کی کسی کی, نہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکا. اسی لیے میں جب بھی کہیں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ایک چیز کا اندازہ بڑی شدت سے ہوتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے مخلوق میں سے کسی ایک انسان کے لیے بھی کچھ کر نہیں سکا. جہاں تک لوگوں کو سننے کی بات ہے, ہیومن نیچر ہے, ہر انسان کو ایک کندھا درکار ہے سر کے وہاں رونے کے لیے. ایوری باڈی نیڈس اے شولڈر ٹو ویپ ایٹ. اگر میرے پاس کوئی یہ انسان آ کے اندر کا غبار نکال لیتا ہے اور ہلکا پھلکا ہو کے واپس جا رہا ہے, تو ابھی اس سے پہلے آپ صدقے کی بات کر رہے تھے, تو میرے نزدیک یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ ایک آدمی روتا ہوا آیا اور ہنستا ہوا چلا گیا. یہ میرے نزدیک شاید سبب بن جائے میری بخشش کا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر رہا. یہ ضرور کیا کہ دروازہ کھولا ہے کہ کوئی آ جائے آ کے میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو لے اور دل ہلکا کر کے چلا جائے. ورنہ سچائی یہ ہے کہ میں کچھ کسی کے لیے کرتا نہیں. جو انسان خود اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کر سکے, کسی کے لیے کیا کرے گا؟ بڑا سمپل کرائٹیرین ہے. میں اگر خود اپنے آپ کو نہیں سدھار سکا تو میں آپ کو کیا سدھار دوں؟ مجھ سے اگر سچ پوچھیں گے, ایمانداری کی بات, 80 سال ہو جائیں گے نیکسٹ منتھ مجھے دنیا میں آئے, ان 80 سالوں میں ناکارے کا ناکارہ ہی رہا.
عرفان صاحب, یہی سوال
بہت ٹچی سوال ہے یہ, مگر کوئی اتنا مشکل نہیں. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, پہلے تو کسی اچھے راستے پہ گامزن ہونا اللہ کی بنیادی مہر کے بغیر ممکن نہیں. وہ مہر کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ ایک بات واضح کرتا ہے, جسے چاہتا ہوں گھسیٹ کے اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں. میں نے تو کبھی عبادت ہی نہیں زندگی میں کی, کوئی محنت ہی نہیں کی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے گھسیٹ کے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. دوسری چیز, استقامت ہی بنیادی ولایت ہے. ولایت کی جو روح ہے وہ استقامت ہے. کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کام میں استقامت نہ ہو. یہ اللہ کی خاص عطا ہے جس کو ہو جائے. یہ اللہ کی عطا ہے جس کو نصیب ہو جائے. اگر اس عطا کو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے, میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے, تو مشرکین میں اٹھے گا کہ میں نے بڑے تیر مارے ہیں. کیونکہ انسان تو جب اپنا کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سنوار سکتا. صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کر سکتا ہے, ان کی عزت کر سکتا ہے, ان کی خدمت کر سکتا ہے, جس میں کامیابی اللہ دے گا. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ مجھے وہاں ملے, کہنے لگے, بیٹا کیا کرتے ہو؟ بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا جی, اس طرح نوکری چھوڑ دی ہے تو اب یہ مخلوق کے ساتھ لگا ہوں. کہتے ہیں, بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو سب سے عزیز یہ کام ہے جب وہ کسی پر ٹرسٹ کر لیتا ہے, کسی پر اعتماد کرتا ہے, تو اپنے جو کام ہے جو کہ اللہ نے کرنا ہے وہ اپنے کسی بندے کے بھی سپرد کر دیتا ہے. اس میں دو چیزیں تمہارے راہ میں آئیں گی, تم نے ان سے بچنا ہے. اگر بچ گئے تو کامیاب ہو, ورنہ کسی ایک میں تو دونوں میں سے پھنس ہی جاؤ گے. ایک انہوں نے کہا کہ عورت شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, وہ تمہیں بہت آئیں گی عورتیں تمہارے پاس, کیونکہ عورتیں زیادہ جاتی ہیں, ان میں جو اعتماد ہے اللہ پہ, بھروسہ, اور اپنے آپ کو وہ غیر محفوظ تصور کرتی ہیں, ان کی تعداد کثیر آئے گی. ایک تو ان سے اگر بچ گئے بڑی کامیابی ہے, مگر اس سے بھی بڑا ایک ظلم ہے, وہ ہے شہرت. اس سے اگر بچ گئے تو پھر پک جاؤ گے کہ تمہارا نفس نہ پھولے, کیونکہ تم نہیں دے رہے, دے اللہ رہا ہے, ہاتھ یا زبان تیری استعمال ہو رہی ہے. تو نے اس کو یہی سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے, تیرا کوئی رول نہیں, تجھے اللہ استعمال کر رہا ہے, تجھے آبرو دے رہا ہے. تو یہ آبرو اللہ دیتا ہے, اپنی عطا ہے اس کی, جس کی مرضی صدقے میں دے. بعض اوقات ماں باپ کی اولاد خدمت کے صدقے میں ملتا ہے, بعض اوقات کسی دکھی کی خدمت کے سلے میں. استقامت اللہ کا خاص انعام ہے, جن کو ملتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہو جاتے ہیں.
بہت بہت
ملتی عطا سے.
بہت مہربانی آپ کی.